بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابن صفی کی جاسوسی دنیا ناول نمبر 123 سایوں کا ٹکراؤ. پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری. دیگر معلومات اور مزید کتابوں کے لیے رابطہ کیجیے ہمارے نمبر 0306787822 یا پھر ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.kartaba.org www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ ون.
جاسوسی دنیا نمبر 123 سایوں کا ٹکراؤ. تیسرا حصہ پیش رس. عمران پسند مجھ سے خفا ہیں کہ آخر فریدی کے سلسلہ وار ناول کیوں شروع کر دیے گئے. دیکھیے آخر فریدی پسندوں کا بھی تو کچھ حق ہے مجھ پر. ان کی فرمائش کی تکمیل کون کرے گا؟ سایوں کا ٹکراؤ ملاحظہ فرمائیے اور انشاءاللہ اگلے ناول خاص نمبر میں اس کہانی کا اختتام ہو جائے گا اور پھر آپ عمران سے بھی مل سکیں گے. جاسوسی دنیا کا یہ سلسلہ میری توقعات سے بڑھ کر پسند کیا جا رہا ہے لیکن مجھے افسوس ہے کہ کتابیں کسی قدر دیر سے شائع ہو رہی ہیں. جس کی وجہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرا قلم ہی تیزی سے نہ چل رہا ہو. آج کل لکھنے کے معاملے میں موڈ کا پابند ہو کر رہ گیا ہوں. پہلے مشین کی طرح چلتا رہتا تھا, اب بھی چلتا ہوں اگر آسمان پر بادل نہ ہوں. بادل آئے اور میں گھٹن کا شکار ہوا. کراچی کے بادل کم از کم میرے لیے ایسے ہی ہوتے ہیں, موڈ بے حد خراب کر دیتے ہیں کیونکہ کراچی کے بادلوں کا حملہ براہ راست میدے پر ہوتا ہے. یہ لاہور کے بادلوں سے مختلف ہیں جو دل میں گدگدیاں پیدا کرتے ہیں. لاہور کے بادل اس لیے یاد آئے کہ کتاب لیٹ ہونے پر میری زیادہ تر خبر لاہور ہی والے لیتے ہیں. بہرحال سایوں کا ٹکراؤ ملاحظہ فرمائیے اور مطمئن رہیے کہ خاص نمبر یعنی اس سلسلے کا آخری ناول بے حد زوردار ہوگا. لیکن اس وقت جب یہ سطور لکھ رہا ہوں کراچی پر بادل چھائے ہوئے ہیں. دعا کیجئے کہ وعدہ پورا کرنے کے قابل رہ سکوں. وقت وقت کی بات ہے, کبھی یہی بادل سرخوشی اور سرشاری لایا کرتے تھے, اب گیسٹرک ٹربل میں مبتلا کرتے ہیں. آج کل ملک میں بلڈ پریشر کا ہفتہ منایا جا رہا ہے. ریڈیو پر روزانہ بلڈ پریشر سے متعلق تقریریں ہوتی ہیں جسے دیکھے ریڈیو کھولے بیٹھا بڑے انہماک سے سن رہا ہے اور ان تقریروں کو سن کر مجھے ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ شاید میں بھی کسی قدر اس کا شکار ہوں. محترم شفیق الرحمان نے کہیں لکھا تھا کہ بلڈ پریشر صرف انہیں ہوتا ہے جو یہ جانتے ہیں کہ بلڈ پریشر کیا چیز ہے. مجھے یقین ہے کہ اس ہفتے کے اختتام پر کم از کم کراچی کا بچہ بلڈ پریشر میں مبتلا نظر آئے گا. بھائی منانا ہی تھا تو ہفتہ حسن یا ہفتہ خوش لباسی منایا ہوتا. ویسے میں کراچی کے وہمیوں کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ جہاں دن میں 10 بار 10 طرح کی ہوائیں چلتی ہیں وہاں خون کی روانی میں اتار چڑھاؤ پیدا ہوتے رہنا کوئی غیر معمولی بات نہیں. لہٰذا اس طرح سڑکوں پر اپنی نبضیں ٹولتے ہوئے نہ چلیے. آپ ویسے بھی بہت کم پیدل چلتے ہیں اس لیے گیسز کے دباؤ میں مبتلا رہتے ہیں. گیسٹرکس کا علاج کیجیے. خود بلڈ پریشر کا ہوا سوار کرنے کی ضرورت نہیں. صبح اٹھ کر ہلکی پھلکی ورزش بھی کر لیا کیجیے. اللہ اللہ خیر صلاح. اتنا لکھ لینے کے بعد سوچ رہا ہوں کہ آخر میں نے یہ کیا شروع کر دیا. ابتدا سے انتہا تک آپ کو اپنے موڈ اور وہموں کے بارے میں بور کرتا رہا. گویا واقعی میں نے بھی اس ہفتے کی تقریروں سے اثر قبول کیا ہے. ایک بار پھر عرض کر دوں کہ اس سلسلے میں میرے مخاطب صرف کراچی کے باشندے ہیں جہاں ہر تیسرا آدمی گیسٹرکس کا مریض ہے. اس لیے ہر تیسرا آدمی اس وہم میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقتاً بلڈ پریشر کا مریض ہے. لہذا معدے کو درست رکھنے کی کوشش کیجئے. آپ کی نبض معمول کے مطابق چلتی رہے گی. لاہور والا قوت پھر وہی قلم مانتا ہی نہیں. اے بلڈ پریشر کے ہفتے. وسلام ابن صفی 19/2/73. صفحہ نمبر 204. کیپٹن حمید ٹرانسمیٹر پر بھی کرنل سے رابطہ قائم نہیں کر سکا تھا. 2 دن سے برابر کراؤن کے سیٹ سے سگنل دے رہا تھا لیکن جواب نہیں ملتا تھا. اس کی طرف سے کوئی ہدایت نہ ملنے کی بنا پر اس نے اپنے محکمے کے ڈی آئی جی سے بھی رابطہ منقطع کر لیا. آخر اسے کیا جواب دیتا کیونکہ وہ تو اس پر مصر تھا کہ کہیں وہ حیرت انگیز پرچھائیاں شہر ہی کو جہنم کا نمونہ بنا کر نہ رکھ دیں. لیکن ابھی تک یہ معاملہ فریدی کی کوٹھی کے ایک مخصوص حصے سے آگے نہیں بڑھا تھا اور اس وقوع سے متعلق شہر میں بھانت بھانت کی چیمیں گویاں ہو رہی تھیں. ویسے حقیقت کا علم اس کے محکمے کے ڈی آئی جی کے علاوہ اور کسی کو بھی نہیں تھا اور گھر کے ملازموں کی زبانیں خود حمید نے بند کر دی تھی. بہرحال اب سوال تھا کہ وہ خود کیا کرے، کب تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے گا۔ اس سلسلے میں صرف ایک ہی ایسی ہستی نظروں کے سامنے تھی جس کے خلاف خود فریدی نے بھی شبہ ظاہر کیا تھا، اور یہ تھی تجرباتی پولٹری فارم کی لیبارٹری انچارج جودی سمارٹ اور خوش شکل بھی تھی، لہٰذا اس کی کڑی نگرانی کی راہ میں کوئی شے بھی حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے بڑے خلوص سے اس کا تعاقب شروع کر دیا تھا، میک اپ میں تھا اس لیے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری طرف اس چکر میں تھا کہ ہوٹل ڈی فرانس کی اس راہداری میں اسے بھی کوئی کمرہ مل جائے جس میں جوڈی کا کمرہ تھا، یہ خواہش بھی آج ہی پوری ہو گئی تھی۔ اس طرح آرام سے راتیں گزارنے کا بھی انتظام ہو گیا تھا۔ ایک ترک سیاح کی حیثیت سے یہ کمرہ حاصل کیا تھا اور رجسٹر میں عدنان خلیلی نام درج کرایا تھا۔ پھر کمرے میں مقیم ہو جانے کے بعد معلوم ہوا کہ اس راہداری میں تنہا وہی نہیں ہے جسے جوڈی سے دلچسپی ہو سکتی ہے، ایک فرد اور بھی تھا اور جوڈی کے برابر والے کمرے میں مقیم تھا۔ حمید اس کی قومیت کا اندازہ نہیں لگا پایا تھا، لیکن تھا سفید فام، عمر 30 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی، مضبوط جسم والا معلوم ہوتا تھا، آنکھوں سے بھی خاصی توانائی جھلکتی تھی۔ حمید نے کمرہ نمبر کے حوالے سے ہوٹل کے رجسٹر میں اس کا نام دیکھنے کی کوشش کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہوا تھا۔ اسی شام کو جب وہ اپنے کمرے سے برآمد ہو کر کہیں جانے لگی تو حمید نے اس کے پڑوسی کو بھی کمرے سے نکلتے دیکھا، لیکن وہ جلدی میں نہیں معلوم ہوتا تھا، اندازے سے ایسا لگتا تھا جیسے اسے علم ہو کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ ڈائننگ ہال میں پہنچ کر اس نے کمرے کی کنجی کاؤنٹر کلرک کے حوالے کی اور باہر نکلی چلی گئی۔ دوسرے آدمی کو بھی اس مرحلے سے گزرنا پڑا، پھر حمید کی باری آئی۔ اتنی دیر میں وہ دونوں ہی ڈائننگ ہال سے جا چکے تھے۔ حمید باہر نکلا تو ان دونوں میں سے کوئی بھی نظر نہ آیا، تیزی سے ٹیکسیوں کے اڈے کی طرف بڑھا۔ جوڈی تو کہیں نہ دکھائی دی، البتہ اس کا پڑوسی ایک ٹیکسی میں بیٹھا ہوا نظر آیا۔ حمید نے اس ٹیکسی کے نمبر ذہن نشین کر لیے اور جیسے ہی ٹیکسی اڈے سے نکل کر سڑک پر مشرق کی جانب مڑی، حمید بھی ایک ٹیکسی تک جا پہنچا۔ اس گاڑی کا پیچھا چالو، حمید نے اسی ٹیکسی کی طرف اشارہ کر کے ڈرائیور سے کہا۔ آؤ صاحب، ڈرائیور نے جھپٹ کر دروازہ کھولا اور حمید کے بیٹھتے ہی گاڑی کو سڑک پر نکال لانے میں حیرت انگیز پھرتی دکھائی۔ کچھ دور چل کر اس نے حمید سے انگلش میں سوال کیا کہ وہ کس ملک کا باشندہ ہے۔ میں ترک ہوں، حمید نے جواب دیا۔ میں گائیڈ کے فرائض بھی انجام دے سکتا ہوں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ عام طور پر میری گاڑی دن بھر کے لیے بک ہوتی ہے، کل کے لیے ابھی تک کسی سے بات نہیں ہوئی، اگر آپ چاہیں تو میری خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حمید نے کہا، کل ہی کیوں، اسی وقت سے کل تک کے لیے سمجھ لو۔ شکریہ جناب، ترک بھائیوں کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، یہی میں تمہارے لیے بھی کہہ سکتا ہوں، حمید ہنس کر بولا۔ تھوڑی ہی دیر بعد حمید نے اندازہ لگا لیا کہ اگلی ٹیکسی ساحل کی طرف جا رہی ہے۔ وہ خاموش بیٹھا رہا، ڈرائیور خاصا ہوشیار معلوم ہوتا تھا، مناسب فاصلے سے ٹیکسی کا تعاقب جاری رکھا۔ آپ کب تشریف لائے ہیں، ڈرائیور نے تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ آج ہی آیا ہوں۔ پھر آپ مطمئن رہیے، میں آپ کو یہاں کے سارے قابل دید مقامات دکھا دوں گا۔ اوہ کیا، بس اس گاڑی کے پیچھے چلتے رہنا ہے؟ ہاں فی الحال۔ شاید ڈرائیور کو کسی قسم کا شبہ ہو گیا تھا، حمید نے اس کے لہجے سے یہی محسوس کیا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈرائیور بولا، اوہ جناب، میں معافی چاہتا ہوں، کس بات کی، کل میں مصروف رہوں گا، مجھے یاد ہی نہیں تھا میرے ایک عزیز کی شادی ہے۔ کوئی بات نہیں، پھر صحیح، میں یہاں کئی دن قیام کروں گا۔ اگلی ٹیکسی سی سائڈ ہیون کے قریب رک گئی اور ڈرائیور نے حمید سے پوچھا، روکوں جناب؟ یہاں نہیں، کچھ دور آگے چلو۔ غالباً ایک فرلانگ آگے اس نے ٹیکسی رکوائی، کرایہ ادا کیا اور اس وقت تک وہیں کھڑا رہا جب تک کہ ٹیکسی اڈے کی طرف نہیں چلی گئی۔ اب وہ ٹہلتا ہوا اسی سائڈن ہیون کی طرف جا رہا تھا، جہاں لان پر میزیں لگائی جاتی تھی، درختوں پر روشنی کے کمکمے لٹکائے جاتے تھے اور کئی لاؤڈ اسپیکر سے ہلکی موسیقی نشر ہوتی رہتی تھی۔ میزوں پر سی فوڈ، کوک اور کافی سرو کی جاتی تھی۔ حمید نے جوڈی کو اپنے پڑوسی کے ساتھ ایک میز کے گرد بیٹھے دیکھا، دونوں کسی بحث میں الجھے نظر آ رہے تھے۔ اس نے ان کے عقب والی میز سنبھالی۔ جوڈی اپنے پڑوسی سے کہہ رہی تھی، بہرحال تم نے مجھے بڑی پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے، آخر یہ سب کیا ہے؟ اگر میں یہ جانتی کہ اس معاملے کا پولیس سے بھی کوئی تعلق ہے تو میں ہرگز تمہاری بات نہ مانتی۔ دیکھو ڈارلنگ، پڑوسی بولا، اس مسئلے پر زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا تو یہی بتا دو کہ معاملہ کیا ہے۔ کوئی خاص بات نہیں، بس چند افراد کو زچ کرنا ہے اور پولیس بھی ان میں شامل ہے۔ پتہ نہیں پولیس کہاں سے آکودی، میں تو نہیں سمجھ سکتا۔ اچھا تو یہی بتا دو کہ اجنبیوں کی طرح میرے پڑوس میں کیوں رہتے ہو اور ہمیں ملاقات کے لیے اتنی دور کیوں آنا پڑتا ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم کیوں فکر مند ہوتی ہو؟ اور پھر اگر تم اس مذاق میں حصہ نہیں لینا چاہتی تھی تو پہلے ہی انکار کر دیا ہوتا۔ تمہیں اس اخباری خبر سے پہلے ہی اندازہ کر لینا چاہیے تھا کہ اس میں کہیں نہ کہیں پولیس سے ضرور دوچار ہونا پڑے گا۔ اس خبر کو بھی تم نے محض مذاق ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ او ختم بھی کرو، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ وہ پولیس آفیسر تم سے صرف ایک ہی بار تو ملا تھا۔ سنو، میں نے جگرال شاستری کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں۔ وہ دنیا کا ایک بہت بڑا مجرم تھا۔ اگر چاہتا تو کوئی ایک ملک فتح کر کے اس پر اپنی حکومت قائم کر لیتا۔ آخر یہ شخص کون ہے جو اس سے اس قدر مشابہت رکھتا ہے؟ تمہاری ہی طرح میں بھی اس سے لا علم ہوں۔ وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے تمہیں اس پر آمادہ کیا تھا؟ تم خامخواہ اس بحث میں الجھ رہی ہو، چلو اٹھو، ساحل پر ٹہلیں گے۔ نہیں، پہلے تم مجھے مطمئن کرنے کی کوشش کرو۔ میری پوزیشن بہت خراب ہو گئی ہے۔ میں یہاں سرکاری ملازم ہوں، میں بھی ایک سرکاری پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے تمہیں اس مذاق میں شامل کیا تھا، ان کی کیا حیثیت ہے؟ وہ بھی، میرا مطلب ہے، وہ کچھ کہتے کہتے ایک دم ہنجلا کر بولا، میں کہتا ہوں کہ اب اس موضوع پر گفتگو نہیں ہوگی۔ اچھا، تو پھر یہ ہماری دوستی کی آخری شام ہے۔ خدا کی پناہ تم باز نہیں آؤ گی۔ اچھا، میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا، میں ابھی سننا چاہتی ہوں۔ لمبی کہانی ہے، اٹھو، ٹہلیں گے بھی اور قصہ بھی جاری رہے گا۔ حمید نے محسوس کیا کہ جوڈی ہچکچا رہی ہے، لیکن اسے اٹھنا ہی پڑا تھا۔ دونوں ہی سی ہیون کے کمپاؤنڈ سے نکل گئے۔ حمید بھی اٹھا، وہ ساحل کی طرف جا رہے تھے۔ حمید نے خاصے فاصلے سے تعقب جاری رکھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ آس پاس کی روشنیوں کی حدود سے نکل گئے اور اب دو تاریک سائے دھندلے آسمان کے پیش منظر میں ساحل پر چلے جا رہے تھے۔ حمید کسی غیر متعلق آدمی کیسے انداز میں ان کے پیچھے تھا۔ وہ چلتے رہے حتیٰ کہ ساحل پر چہل قدمی کرنے والوں سے بہت دور نکل آئے۔ حمید ان دونوں کی آوازیں صاف سن رہا تھا، لیکن باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے ایک سائے کو دوسرے پر جھپٹتے دیکھا اور جوڈی کی ہلکی سی چیخ سنی جو فوری طور پر گھٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ اچھل کر ان کی طرف دوڑا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے جوڈی کا ساتھی اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہا ہو۔ حمید نے عقب سے خود اس کی گردن جکڑ کر داہنے گھٹنے سے کمر پر ضرب لگائی اور جوڈی اس کی گرفت سے نکل گئی۔ جوڈی کا ساتھی پلٹ پڑنے کے لیے زور لگا رہا تھا، لیکن حمید گرفت سخت تھی۔ پھر اس نے کسی قدر ترچھا ہو کر اسے کمر پر لادا اور پٹخ دیا۔ دوسرے ہی لمحے میں وہ اس کے سینے پر سوار تھا۔ دو تین رگڑوں ہی میں اس نے گردن ڈال دی اور پھر بے حصو حرکت ہو گیا۔ حمید اسے چھوڑ کر جوڈی کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ریت پر اوندھی پڑی تھی۔ اس نے اسے سیدھا کیا اور وہ کراہنے لگی۔ تم محفوظ ہو، حمید نے بڑی نرمی سے کہا، خود کو سنبھالو۔ وہ کراہتی ہوئی اٹھ بیٹھی، دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن ٹٹول رہی تھی۔ میں نے اسے مار گرایا تھا، حمید نے آہستہ سے کہا۔ کیا ہوا؟ وہ ادھر پڑا ہوا ہے۔ وہ مار ڈالا؟ نہیں، بے ہوش ہو گیا ہے۔ تم کیا محسوس کر رہی ہو؟ ٹھیک ہوں، تم کون ہو؟ تم مجھے نہیں جانتی، میں اتفاقاً ادھر نکل آیا تھا۔ کیا اس نے تمہیں لوٹنے کی کوشش کی تھی؟ نہیں، میرا دوست ہے، نشے میں تھا۔ اتنے زیادہ نشے میں تو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ تمہارا گلا گھونٹنے لگتا، کبھی کبھی سینک جاتا ہے۔ تب پھر اسے پاگل خانے میں ہونا چاہیے، وہ نشے میں۔ اگر میں ذرا سی بھی دیر کرتا تو کہاں ہوتی؟ او میرے خدا، میں کیا کروں؟ کیا وہ بھی غیر ملکی ہی ہے؟ ہاں، میرا دوست ہے، اور دیدہ دانستہ تمہارا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، کہاں قیام ہے؟ ہوٹل ڈی فرانس میں۔ اور یہ؟ میں نہیں جانتی۔ کیا ہوش میں آنے کے بعد پھر تم پر حملہ کر سکتا ہے؟ میں نہیں جانتی، براہ کرم مجھے جانے دو۔ لیکن اس کا کیا ہوگا؟ میں نہیں جانتی، مجھے جانے دو۔ کیا خود میں اتنی توانائی پاتی ہو کہ ہوٹل ڈی فرانس تک تنہا چلی جاؤ؟ میں چلی جاؤں گی۔ اچھی بات ہے، تو جاؤ، لیکن اس کا کیا ہوگا؟ وہ ہچکچاہٹ کے ساتھ بولی۔ میں اسے پانی میں پھینک دوں گا۔ او نہیں، تو کیا پولیس کے حوالے کر دوں؟ میں کچھ نہیں جانتی۔ اچھا، تو پھر میری تجویز یہ ہے کہ اس کے ہوش میں آنے تک تم بھی یہیں ٹھہرو۔ میں جا رہی ہوں، ایک منٹ۔ میرا نام عدنان خلیلی ہے اور میں ترک ہوں۔ میں جوڈیت گراہم ہوں۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی۔ حمید کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ وہ اسے جاتے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ساحل پر پھیلے ہوئے اندھیرے میں مدغم ہو گئی۔ اب سوال تھا کہ حمید اس شخص کا کیا کرے۔ ایک بار پھر ٹرانسمیٹر پر فریدی سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی جوابی اشارہ نہ ملا۔ محکمے کے کسی فرد سے فون ہی پر گفتگو ہو سکتی تھی، اور فون کرنے کے لیے اسے بے ہوش آدمی کو وہی تنہا چھوڑ دینا پڑتا۔ اس نے سی سائڈ ہیومن کے لان پر ان دونوں کے درمیان ہونے والی بات چیت سنی تھی اور اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ جوڈی کا تعلق اس گروہ سے نہیں بلکہ صرف ایک فرد سے تھا جس نے اس سے محض یہ کام لیا تھا. وہ جیراج شاستری کے ہم شکل سے متعلق ایک کہانی سمیت کرائم رپورٹر انور تک پہنچ جائے, لہٰذا یہ بے ہوش آدمی اس کے لیے جوڈی سے زیادہ اہم تھا. تو پھر اب کیا کیا جائے؟ دفتن اسے کچھ یاد آیا اور اس نے اپنے کوٹ کے اندرونی جیب ٹٹولی. والگو کے پاس سے برامد ہونے والا اس گروہ کا شناختی کارڈ اس وقت بھی اس کی جیب میں موجود تھا. وہ بے ہوش آدمی سے کچھ دور ہٹ کر بیٹھ گیا. اسے یقین تھا کہ وہ ہوش میں آنے کے بعد اسے حملہ آور کی حیثیت سے نہیں پہچان سکے گا. وہاں اندھیرا ہی اتنا تھا کہ اس کی شکل نہیں دیکھ سکا ہوگا. تھوڑی دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ بے ہوش آدمی کے جسم میں حرکت ہوئی ہے. تیزی سے اس کے قریب پہنچا اور جھک کر دیکھنے لگا. کیا تم سن رہے ہو؟ اس نے آہستہ سے پوچھا. او, وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا, پھر شاید الجھ بھی پڑتا, لیکن حمید اس کا شانہ تھپک کر بولا, خود کو قابو میں رکھو, وہ اپنا کام کر گئی ہے, میں دیر سے پہنچا. یہ دیکھو, اس نے جیب سے گروہ کا شناختی کارڈ نکال کر اس پر پنسل ٹارچ کی روشنی ڈالتے ہوئے کہا. اوہ, اجنبی ڈھیلا پڑ گیا. اب تم میرے ساتھ چلو گے, ہوٹل ڈی فرانس واپس نہیں جاؤ گے, حمید نے کہا. وہ اٹھ گیا اور حمید نے پوچھا, کیا میں تمہیں سہارا دوں؟ نہیں شکریہ, میں چل سکتا ہوں. جو ڈیچ نے کسی سے ساز باز کر رکھی تھی اور میں تمہاری دیکھ بھال پر متعین کیا گیا تھا. اس وقت مجھے کسی قدر دیر ہو گئی اور وہ دونوں اپنا کام کر گئے. اجنبی کچھ نہ بولا, خاموشی سے ساتھ ساتھ چلتا رہا. سی سائڈ ہیومن کے قریب پہنچ کر حمید نے اسے پوچھا, کیا تم کچھ پیو گے؟ نہیں شکریہ. ٹیکسی جلد ہی مل گئی. حمید نے ڈرائیور سے ماڈل ٹاؤن کی طرف چلنے کو کہا. اجنبی روشنی میں آتے ہی اسے غور سے دیکھنے لگا تھا. ٹیکسی ماڈل ٹاؤن کی طرف روانہ ہو گئی. یہاں کی ایک عمارت کی کنجی اس وقت بھی حمید کی جیب میں موجود تھی. شہر میں متعدد ایسی عمارتیں تھیں جنہیں فریدی بوقت ضرورت استعمال کرتا رہتا تھا. کیا تم بالکل ٹھیک ہو؟ مطلب یہ کہ طبی امداد کی ضرورت تو نہیں؟ حمید نے اجنبی سے پوچھا. میں بالکل ٹھیک ہوں, اس نے جواب دیا, طبی امداد کی ضرورت نہیں. حملہ بے خبری میں عقب سے ہوا تھا, ورنہ میں اس حال کو نہ پہنچتا. حمید خاموش ہی رہا. ماڈل ٹاؤن پہنچ کر حمید راستے سے متعلق ڈرائیور کو ہدایات دینے لگا اور پھر ایک عمارت کے سامنے ٹیکسی رک گئی. عمارت کا کفل کھولتے وقت حمید نے اجنبی سے کہا, جب تک کہ کوئی دوسری ہدایت نہ ملے تمہیں اسی عمارت تک محدود رہنا پڑے گا اور تمہاری دیکھ بھال میرے ذمہ ہوگی. وہ کچھ نہ بولا. دونوں عمارت میں داخل ہوئے. حمید روشنی کے سوئچ آن کرتا چل رہا تھا. گفتگو کے معاملے میں محتاط رہنا چاہتا تھا کیونکہ ان لوگوں کے طریقہ کار کا اندازہ صرف اسی حد تک رکھتا تھا کہ وہ سب زیادہ تر ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے اور شناختی کار کے ذریعے آپس میں رابطہ قائم کرتے تھے. اپنا کھانا اس دوران میں تمہیں خود تیار کرنا پڑے گا, حمید نے کہا اور یک بیک چونک پڑا. روشنی میں پہلی بار اسے غور سے دیکھا تھا. تمہاری ایک آنکھ وہ ہکلا کر رہ گیا, اسی کشمکش کے دوران نکل گئی ہوگی, اس نے لاپرواہی سے جواب دیا. معاف کرنا, مجھے علم نہیں تھا. ہاں, میری ایک آنکھ نکلی تھی, بچپن میں ضائع ہو گئی تھی, مجھے افسوس ہے. او, کوئی بات نہیں, دوسری مل جائے گی, اجنبی مسکرا کر بولا. ہاں, تو مجھے یہاں تنہا رہنا پڑے گا. مجھے یہی ہدایت ملی ہے کہ تمہیں یہاں تنہا چھوڑ دوں. کھانے پینے کی چیزیں میں خود ہی فراہم کر دوں گا. تا اطلاع ثانی, تم بیرونی برآمدے میں بھی قدم نہ رکھنا. بہت اچھا, اب میں جا رہا ہوں, کھانے پینے کی چیزیں فراہم کروں گا, حمید نے کہا. ٹھیک ہے, میں تمہارا انتظار کروں گا. حمید واپسی کے لیے مڑ گیا. صفحہ نمبر 213. جوڈیتھ گراہم بری طرح ہانپ رہی تھی. بڑی دشواریوں میں ہوٹل ڈی فرانس تک پہنچی تھی. بے سدھ ہو کر بستر پر گر گئی. آنکھیں چھت کی جانب نگراں تھی, پلکیں جھپکائے بغیر دیکھے جا رہی تھی. گردن کا درد بڑھ رہا تھا. وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اچانک اس کا رویہ اس طرح بدل جائے گا, اور پتہ نہیں وہ کون تھا جو اس کے حق میں فرشتہ بن گیا. اگر وہ عقب سے اس پر حملہ نہ کر بیٹھتا تو وہ مر ہی چکی ہوتی. آہستہ آہستہ پورا معاملہ اس کی سمجھ میں آتا چلا جا رہا تھا. وہ سچ مچ کوئی بڑی سازش تھی جس میں اس نے اس کو اعلی کار کی حیثیت سے استعمال کیا تھا اور اس سے متضاد بیانات دلوائے تھے. کرائم رپورٹر انور سے کچھ کہلوایا تھا اور پولیس انکوائری کے جواب میں دوسرا اور اس سے بالکل مختلف بیان تھا. رات گئے تک وہ اسی الجھن میں پڑی رہی. نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی. سوچ رہی تھی کہ اس ملک میں وہ تنہا ہے. اگر کسی خاص مقصد کے تحت اسے مار ڈالنے کی کوشش کی گئی تو دوبارہ بھی اس پر حملہ ہو سکتا ہے. کیا اس نے خود کو پولیس سے بچائے رکھنے کے لیے اس کی زبان بند کر دینے کی کوشش کی تھی؟ دفتر کسی نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور وہ اچھل پڑی، پھر خوفزدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ دستک پھر ہوئی، وہ دروازے کی بجائے فون کی طرف بڑھی اور ہاؤس ڈیٹیکٹیو سے رابطہ قائم کرتے ہوئے بولی، میں خطرہ محسوس کر رہی ہوں، کوئی میرے دروازے پر دستک دے رہا ہے، فوراً پہنچو۔ اس نے اپنے نام اور کمرہ نمبر کا حوالہ دے کر ریسیور رکھ دیا۔ دروازے پر بدستور دستک جاری تھی، وہ دم سادھے بیٹھی رہی۔ دستک دینے کا انداز جارحانہ نہیں تھا۔ پھر ایک تیز قسم کی دستک سنائی دی، ساتھ ہی آواز آئی، ہاؤس ڈیٹیکٹیو محترمہ، براہ کرم دروازہ کھول دیجئے، یہ ایک پولیس آفیسر ہیں۔ اس نے اٹھ کر ہچکچاہٹ کے ساتھ دروازہ کھول دیا۔ ہاؤس ڈیٹیکٹیو کے ساتھ وہی آفیسر کھڑا دکھائی دیا جس نے اس کے کاغذات دیکھے تھے۔ وہ مسکرا کر بولا، امید ہے کہ تم مجھے بھولی نہ ہوگی۔ او نہیں، آؤ، اندر آ جاؤ، وہ طویل سانس لے کر بولی اور ہاؤس ڈیٹیکٹیو سے کہا، معاف کرنا، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، کہتا ہوا وہ رخصت ہو گیا۔ کیپٹن حمید کمرے میں داخل ہوا، وہ اس وقت میک اپ میں نہیں تھا۔ جوڈی دروازہ بند کر کے وہیں کھڑی اسے بغور دیکھتی رہی۔ کیا بیٹھنے کو بھی نہ کہو گی؟ حمید بولا۔ او نہیں، بیٹھو بیٹھو، نا وقت تکلیف دہی پر نادم ہوں۔ او کوئی بات نہیں، بتاؤ میں اس وقت تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ اب تم سچ بول سکتی ہو، حمید اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا۔ کیا مطلب؟ اگر میں نے اپنا ایک آدمی تمہاری نگرانی پر نہ لگا دیا ہوتا تو تم اس وقت ساحل پر مردہ پڑی ہوتی۔ وہ کام کر رہ گئی، پھر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا۔ لیکن تم اب بھی خطرے میں ہو، حمید بولا۔ کیوں؟ کیا تمہارے آدمی نے اسے گرفتار نہیں کر لیا؟ نہیں، وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ میرا آدمی تنہا تھا۔ یہ اچھا نہیں ہوا، وہ مضطربانہ انداز میں بولی، اور اس پر دوبارہ ہاتھ ڈالنے کی صرف یہی صورت ہو سکتی ہے کہ تم اس کے بارے میں مجھے سب کچھ بتا دو۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ جیروم اچانک اتنا وحشی ہو جائے گا، خدا کی پناہ، یقین نہیں آتا۔ اتنا قریبی دوست ہے، حمید نے حیرت سے پوچھا۔ تم یقین نہیں کرو گے کہ ہم جلد ہی شادی کرنے والے تھے، حالانکہ صرف 2 ماہ پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ ایسا پیارا آدمی تھا، خداوند میں کیسے یقین کروں؟ کیا وہ پاگل ہو گیا تھا؟ اس گراہم مجھے حیرت ہے، میں نے آج تک نہیں سنا کہ کسی لڑکی کو کسی یکشم آدمی سے اس حد تک لگاؤ ہوا ہو۔ ساری دنیا کی عشقیہ داستانوں میں بھی کوئی یکشم ہیرو نظر نہیں آتا۔ میں نہیں سمجھی تم کیا کہنا چاہتے ہو، کیسا یکشم، کس کی بات کر رہے ہو؟ مسٹر جیروم کی۔ میں اب بھی نہیں سمجھی، کیا اس کی ایک آنکھ نکلی نہیں ہے؟ ہرگز نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ حمید طویل سانس لے کر رہ گیا، پھر آہستہ سے بولا، کیا وہ جیروم نہیں تھا جس نے ساحل پر تمہارا گلا گھونٹنے کی کوشش کی تھی؟ بلا شبہ وہی تھا۔ تو پھر وہ یکشم ہے۔ اس کشمکش کے دوران میں اس کی نکلی آنکھ ہلکے سے نکل کر گر گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا، اگر وہ دوبارہ ہاتھ لگا تو ثابت کر دوں گا۔ خیر، اب مجھے اس کے ٹھکانے سے آگاہ کرو۔ وہ یہی برابر والے کمرے میں مقیم تھا۔ وہ بائیں جانب اشارہ کر کے بولی، اچھا، کمال ہے، واقعی اس کی وہ آنکھ نکلی نہیں لگتی تھی، میں تو بہت قریب سے اسے دیکھتی رہی ہوں۔ اگر وہی تھا تو اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی وہ یہاں تمہارے لیے اجنبی کیوں بنا رہا تھا؟ حمید نے سوال کیا۔ جب سے تم نے مجھ سے پوچھ گچھ کی تھی، اس نے چھپ کر ملنا شروع کر دیا تھا، دوسروں کے سامنے اجنبی بنا رہتا تھا، اور اس کے بعد ہی یہاں کمرہ بھی لے لیا تھا۔ ویسے کہاں رہتا ہے؟ 311 گرینڈ ایونیو۔ کرتا کیا ہے؟ کمرشل آرٹسٹ ہے، کئی بڑی کمپنیوں کے لیے کام کرتا ہے، اور اسی نے تمہیں جیرال شاستری کے ہمشکل کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے پر اکسایا تھا۔ ہاں، اسی نے، اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ کوئی خطرناک معاملہ نہیں ہے، بس کچھ لوگوں سے مذاق کرنا چاہتا ہے۔ تم نے انور سے کچھ کہا تھا اور مجھ سے کچھ، دونوں بیانات میں بہت واضح تضاد تھا۔ میں نے اپنے دل سے کچھ بھی نہیں کہا تھا، یعنی اس نے 2 طرح کے بیان تم سے دلوائے تھے۔ ہاں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، تم بڑی دشواری میں پڑ گئی ہو، خدا جانے، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ تم مجرموں کے ایک گروہ کی اعلی کار بن گئی ہو۔ یقین کرو، میں جیروم کے علاوہ اور کسی کو بھی نہیں جانتی، کسی گروہ سے اس کا تعلق ہوگا میرا نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم اس معاملے میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ شکریہ، میں یہاں بالکل تنہا ہوں، پتہ نہیں میرا کیا حشر ہوگا۔ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تم اس معاملے میں اپنی زبان بند رکھنا، یعنی تم میرے خلاف کاروائی نہیں کرو گے۔ فی الحال میں تمہاری حفاظت کروں گا، یہ خطرناک لوگ ہیں۔ ہاں، تو اس نے تمہیں کس طرح انور کے پاس بھیجا تھا؟ اس نے اس تصویر کو دیکھ کر مجھ سے کہا تھا کہ اس کہانی کے ساتھ انور تک جاؤں. واپسی پر وہ بیان رٹایا جو مجھے پولیس کو دینا تھا. میں تیار نہیں تھی لیکن اس نے کہا کہ مقصد صرف یہ ہے کہ اس کے کچھ دوست حیران رہ جائیں گے. تم تو جانتی ہی ہو کہ بعض تعلقات کیسے ہوتے ہیں, کوئی بات ٹالی نہیں جا سکتی. پھر تمہیں بیان دینے کے بعد اس کا رویہ بدل گیا. اس نے کہا کہ وہ قریب رہ کر میری حفاظت کرے گا لیکن ہم دونوں کو اجنبیوں کی طرح رہنا پڑے گا. خداوندہ اب بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اسی الجھن سے بچانے کے لیے اس نے تمہیں مار ڈالنا چاہا تھا, حمید مسکرا کر بولا اور وہ نظریں چرانے لگی. اب تم ہاؤس ڈیٹیکٹیو کو فون کر کے میری طرف سے کہو کہ یہاں آ جائے, حمید نے تھوڑی دیر بعد کہا. کیا کرو گے؟ ضابطے کی کاروائی, حمید نے کہا. ہاؤس ڈیٹیکٹیو ایک ریٹائرڈ سب انسپکٹر پولیس تھا اور حمید سے واقف تھا, اس لیے حمید کو اس ضابطہ کاروائی کے سلسلے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی, ورنہ وہ تلاشی کے وارنٹ کے بغیر جیروم کے کمرے کی تلاشی لینے کا مجاز نہیں تھا. تلاشی کے نتیجے میں صرف ایسے آلات قابل گرفت نظر آئے جن کے ذریعے جیروم جوڈی کے کمرے میں ہونے والی گفتگو بخوبی سن سکتا تھا. اس کے علاوہ حمید کو جن چیزوں کی تلاش تھی وہ اسے نہ مل سکی, مثلا ایسے کاغذات جن سے اس کی شخصیت پر روشنی پڑ سکتی. یہ بے ضابطہ کاروائی تھی, لہذا ہاؤس ڈیٹیکٹیو سے یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اس سلسلے میں اپنی زبان بند رکھے. وہ خود ہی سمجھدار تھا, زبان کھولنے پر خود اس کی پوزیشن خراب ہو سکتی تھی. جیروم کا کمرہ مقفل کر کے وہ جوڈی کے کمرے میں واپس آیا اور وہ مضطربانہ انداز میں بولی, وہاں کیا دیکھ رہے تھے؟ یہی کہ تم پر اس کی کتنی کڑی نگرانی تھی. میں نہیں سمجھی, وہاں ایسے آلات موجود ہیں جن کے ذریعے وہ تمہارے کمرے میں ہونے والی گفتگو بخوبی سنتا رہا ہوگا. آخر یہ سب کیا ہے؟ وہ الجھ کر بولی. جب تم نہیں سمجھ سکتی تو فی الحال میں کیا بتا سکوں گا, جلد ہی تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا. میں اب کیا کروں؟ اپنے معمولات میں کوئی فرق نہ آنے تو کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. یہ تو میں نے دیکھ ہی لیا ہے. اس کے ملنے جلنے والوں کے بارے میں کچھ بتاؤ. عجیب اتفاق ہے کہ اس نے کبھی کسی سے میرا تعارف نہیں کرایا, کبھی کوئی ایسے اوقات میں ملا ہی نہیں جب ہم دونوں ساتھ رہے ہوں. آخری سوال, حمید ہاتھ اٹھا کر بولا. اب اپنے ذہن کو اچھی طرح ٹٹول کر بتاؤ, کیا اب بھی تمہاری زندگی میں اس کے لیے کوئی گنجائش ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, وہ برا سا منہ بنا کر بولی. ایسے حالات سے گزرنے کے بعد کوئی دیوانہ ہی اس کے لیے اچھے احساسات رکھ سکے گا. گڈ, اگر کوئی اس کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ کرے تو کھل کر لا علمی ظاہر کرنا, یعنی تم نے کبھی اس کا نام تک نہیں سنا. لیکن وہ لوگ جو اس معاملے سے واقف ہیں, صرف انور جانتا ہے اور مجھے علم ہے. ٹھہرو, مجھے یاد آ رہا ہے, وہ ہاتھ اٹھا کر کچھ سوچتی ہوئی بولی. انور کے فلیٹ میں اس وقت ایک پولیس آفیسر بھی موجود تھا اور اس نے بھی میری کہانی سنی تھی. انور کی زبان میں بند کر دوں گا اور اس پولیس آفیسر کو تم خود جٹلا سکتی ہو. انور تمہارے بیان کی تائید کرے گا. میں تمہاری بے حد شکر گزار ہوں. دشواری میں پڑے ہوئے لوگوں کو سہارا دینا میرے فرائض میں شامل ہے, لیکن اگر یہ واقعہ پیش نہ آیا ہوتا تو تم بدستور مشتبہ افراد کی فہرست میں شامل رہتی. وہ طویل سانس لے کر لکھ گئی اور ہاں, حمید نے چلتے چلتے کہا, دروازہ اندر سے مقفل کر کے سونا. پھر کب ملو گے؟ کیا تم چاہتی ہو کہ میں پھر ملوں؟ اب تمہارے علاوہ یہاں اور کسی کو نہیں جانتی. میں دیکھوں گا کہ اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں. وہ اس وقت تک راہداری میں کھڑا رہا تھا جب تک دروازہ بند ہو جانے کے بعد کفل میں کنجی گھومنے کی آواز نہیں سن لی تھی. راہداری میں سناٹا تھا. وہ تیزی سے اس کمرے میں داخل ہو گیا جس میں عدنان خلیلی کے نام سے مقیم تھا. اوزاکا عجیب سی وحشت میں مبتلا تھا. کھلے آسمان کے نیچے آنے کے تصور ہی سے کانپ جاتا تھا. باہر نکلنا ہی پڑتا تو زیادہ تر کوشش یہی ہوتی کہ اس پر دھوپ نہ پڑنے پائے. گویا اپنی پرچھائی سے بھی خوف کھانے لگا تھا. فرید کی ہدایت کے مطابق وہ لاکٹ اب بھی اس کے گلے میں پڑا ہوا تھا جس کے بارے میں فریدی نے شبہ ظاہر کیا تھا. اس کے اندر کسی قسم کی الیکٹرانک ڈیوائس موجود ہے. ہر چند کے وہ لاکٹ اس لاکٹ سے مختلف نہیں تھا جو بچپن ہی سے اس کی گردن میں پڑا آ رہا تھا, لیکن وہ لوگ شاید اس کی پشت پر ان نقوش کی نقل کرنا بھول گئے تھے جو اصل لاکٹ میں موجود تھے اور جن میں پسینے کی تہیں جم کر سیاہ ہو گئی تھی. اسی فرق نے فریدی کے خیال کی توثیق کی تھی, ورنہ وہ اسے باور کر لینے پر کسی طرح بھی تیار نہ ہوتا. پھر فریدی ہی کی ہدایت کے مطابق اس نے اسے کھولنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی. دن میں متعدد بار ڈربی ہاؤس کے نمبر ڈائل کرتا تھا لیکن اس کی کال ریسیو نہیں کی جاتی تھی. اسے یقین تھا کہ اب ڈربی ہاؤس بالکل خالی ہے. اس کے باوجود بھی اس کے معمول میں فرق نہیں آیا تھا. دن میں کئی بار فون پر اس کے نمبر ڈائل کرتا. اس رات کے بعد سے ابھی تک فریدی سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی تھی. اسٹیل ملز کی ڈیوٹی جاری تھی، معمول کے مطابق وہاں اپنے فرائض انجام دیتا اور گھر واپس آ جاتا۔ اسٹیل ملز کا نیا مینیجر جمشید سخت گیر آدمی معلوم ہوتا تھا، آنکھوں ہی سے خونخواری جھلکتی تھی، نرم لہجے میں بھی بات کرتا تو ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی بھیڑیا گرا رہا ہو۔ لیکن ڈربی ہاؤس سے ملی ہوئی اطلاع کے مطابق اس کا تعلق تنظیم سے نہیں تھا، جمشید کسی دوسرے محکمے سے آیا تھا اور زاکا کا خیال تھا کہ اسٹیل ملز ہی کے کسی فرد کو مینیجر کے عہدے پر ترقی دے دی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ سابق مینیجر جبار کے متعلق اوزاکا کو علم نہیں تھا کہ زندہ بھی ہے یا بحالت دیوانگی اس کی موت واقع ہو چکی ہے، اس کے بارے میں اخبارات میں کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ نیا مینیجر مل کے سارے عہدیداروں کو فردن فردن اپنے دفتر میں طلب کر کے گفتگو کر رہا تھا۔ اوزاکا کی باری بھی آ گئی، وہ اپنے آفس میں تنہا تھا اور اوزاکا کی پرسنل فائل اس کے سامنے رکھی ہوئی تھی۔ اس نے سامنے والی کرسی کی طرف ہاتھ اٹھا کر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ اس کا شکریہ ادا کر کے بیٹھ گیا۔ ان دونوں سے تمہارے کیسے تعلقات تھے جنہوں نے پولیس پارٹی پر حملہ کیا تھا؟ جمشید نے پہلا سوال کیا۔ میرے ہم وطن تھے، میں نے ذاتی تعلقات کے بارے میں پوچھا ہے، ظاہر ہے کہ قریبی تعلقات رہے ہوں گے ہم وطن ہونے کی حیثیت سے۔ تم کہاں تھے جب انہوں نے پولیس پارٹی پر حملہ کیا تھا؟ یہی تھا ڈیوٹی پر۔ کیا تم بتا سکو گے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا؟ مجھے افسوس ہے کہ میں ان کی نجی زندگیوں میں دخیل نہیں تھا۔ ان کی کوئی بہن بھی تھی؟ ہاں تھی تو، لیکن شاید وہ اب پولیس کی تحویل میں ہے۔ تم سابق مینیجر مسٹر جبار کے خاص آدمیوں میں سے ہو۔ خاص سے کیا مراد ہے؟ دوستانہ تعلقات تھے، وہ میرا خیال ضرور کرتے تھے، لیکن اسی طرح جیسے کوئی آفیسر کسی ماتحت پر زیادہ مہربان ہو جائے، میری دانست میں اس تعلق کو دوستانہ کہنا مناسب نہ ہوگا۔ خصوصی برتاؤ کی کوئی خاص وجہ تھی؟ میری دانست میں تو کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ غیر فطری بات، جمشید برا سمو بنا کر بولا اور اسے گھورتا رہا۔ اوزاکا عجیب سی الجھن محسوس کر رہا تھا، لیکن اس بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں بہت جلد معلوم کر لوں گا، جمشید اسے کینتوز نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ میں نہیں سمجھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ 55 لاکھ کے گبن کا پتہ لگایا ہے میں نے۔ ضرور لگایا ہوگا، لیکن مجھے اس سے کیا سروکار؟ یہی تو دیکھنا ہے، جمشید گرایا، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ جبار اس طرح پاگل ہو کر مر کیوں گیا۔ مر گیا؟ اوزاکا اچھل پڑا۔ کیوں، کیا تمہیں علم نہیں؟ نہیں، میں نہیں جانتا۔ بڑی عجیب بات ہے، جمشید نے خشک لہجے میں کہا۔ مسٹر مینیجر، مجھے خامخواہ ہراساں کرنے کی کوشش مت کرو، میں منتظر رہوں گا کہ تم میرے خلاف کیا ثابت کر سکتے ہو، اوزاکا بھی تیش میں آ کر بولا۔ جمشید نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیا اور اسے گھورتا رہا۔ کیا میں اب جا سکتا ہوں؟ جاؤ، جمشید دروازے کی طرف ہاتھ اٹھا کر دھاڑا۔ صفحہ نمبر 222۔ اوزاکا نے باہر نکلتے ہوئے زور سے دروازہ بند کیا تھا۔ اس طرح اپنی دانست میں گویا جمشید کو باور کرانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے ذرا برابر بھی مرعوب نہیں ہوا۔ بھلا اس کو اس سے کیا سروکار ہو سکتا تھا کہ وہاں 55 لاکھ کا گبن ہوا تھا یا نہیں؟ وہ تو اپنے ملک کی حکومت کی طرف سے تکنیکی ہدایت کار کی حیثیت سے یہاں بھیجا گیا تھا اور اپنے اس فرض کی ادائیگی پوری دیانتداری سے کرتا رہا تھا۔ نجی زندگی میں جس تنظیم سے وابستہ تھا اس کی ایک شاخ یہاں بھی موجود تھی اور اسی کی طرف سے اس کو ہدایت ملی تھی کہ تنظیم کے معاملات میں بھی اسے اسٹیل ملز کے مینیجر ہی کے احکامات کی تعمیل کرنی پڑے گی۔ مینیجر کی حیثیت سے اگر وہ غبن کا بھی مرتکب ہوا تھا تو یہ اس کا ذاتی معاملہ تھا جس کی سن گن بھی اوزاکا کو کبھی نہیں ملی تھی۔ اور جہنم میں جائے، وہ سوچتا ہوا اپنے آفس میں واپس آیا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا تھا کہ اسے ناپسندیدہ قرار دے کر اس کے ملک واپس کر دیا جاتا، اور پھر اس کے خلاف غبن کا الزام ثابت کیسے ہوگا جبکہ اس کے فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں تھا۔ ڈیوٹی کا وقت ختم ہونے تک وہ اپنے آفس میں بیٹھا رہا۔ نئے مینیجر کے رویے نے اسے شدید جنجلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ 4 بجے وہ آفس سے نکل کر اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ سوچ رہا تھا کہ ایک بار پھر ڈربی ہاؤس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنی قیامگاہ تک پہنچنے کے لیے اسے شہری آبادی سے بھی گزرنا پڑتا۔ اس نے سوچا کہ وہیں سے کسی پبلک ٹیلی فون بوتھ سے ڈربی ہاؤس فون کرے گا۔ پھر شہر پہنچ کر وہ کوئی ایسا فون بوتھ تلاش کرنے لگا جس تک پہنچنے کے لیے اسے دھوپ سے نہ گزرنا پڑے۔ پرچھائی کا خوف اس پر ہر وقت طاری رہتا تھا۔ اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی کیونکہ ابھی دھوپ موجود تھی۔ بس پھر وہ سیدھا اپنی قیامگاہ کی طرف نکلا چلا گیا۔ گلے میں پڑے ہوئے لاکٹ نے اس کی زندگی ترک کر رکھی تھی، لیکن وہ اسے اتار بھی نہیں سکتا تھا۔ فریدی نے اسے باور کرایا تھا کہ اگر انہیں اس کا شبہ بھی ہو گیا کہ اسے لاکٹ کے راز سے آگاہی ہو گئی ہے تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ قیام گاہ پر پہنچ کر اس نے فون پر ڈربی ہاؤس کے نمبر ڈائل کیے۔ اس بار ایسا لگا جیسے دوسری طرف سے کسی نے ریسیور اٹھایا ہو۔ ہیلو، نسوانی آواز آئی اور وہ متحیر رہ گیا۔ پہلے کبھی ادھر سے کوئی نسوانی آواز نہیں سنی تھی۔ اس خیال سے کہ کہیں کوئی غلط نمبر نہ مل گیا ہو، اس نے پوچھا، ڈربی ہاؤس؟ ہاں ڈربی ہاؤس ہے، میں اوزاکا بول رہا ہوں۔ کون اوزاکا؟ تم کون ہو؟ میں پامیلا ہوں۔ کیا وہاں کوئی مرد موجود نہیں ہے؟ تمہیں کس سے ملنا ہے؟ اوزاکا اس کا کیا جواب دیتا؟ ڈربی ہاؤس کے کسی فرد کا نام نہیں جانتا تھا۔ مسٹر پیفن سے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی تھا، ویسے اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا یہی نام اس کی زبان پر کیوں آیا تھا۔ شاید تم پچھلے کرایہ دار کی بات کر رہے ہو، کسی مرد سے بات کراؤ۔ یہاں سرے سے کوئی مرد ہے نہیں، میں یہاں تنہا رہتی ہوں اور آج ہی میں نے یہ عمارت کرائے پر حاصل کی ہے۔ کیا تم تنہا ہو؟ بالکل۔ تم کون ہو اور کہاں سے بول رہے ہو؟ یہ معلوم کر کے کیا کرو گی؟ ظاہر ہے کہ میرا تعلق پچھلے کرایہ دار سے تھا۔ مجھ سے بھی ہو سکتا ہے تعلق، تعلقات کسی ضرورت کے تحت ہوتے ہیں۔ کیا تمہاری ساری ضرورتیں پوری ہو چکی ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تو پھر ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے کسی کام آ سکوں۔ مثلاً، اوزاکا نے کسی قدر تیز لہجے میں پوچھا، میں تمہیں بتا سکتی ہوں کہ تمہاری آئندہ زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ میں پامسٹ بھی ہوں اور ستارہ شناس بھی۔ میں نے اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں کبھی کچھ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ڈرتے ہو؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اگر پہلے سے سب کچھ معلوم ہو جائے تو زندگی میں کوئی چارم نہیں رہتا۔ اس بات پر میں تم سے متفق ہوں۔ تو پھر تم مجھ سے ملنے آ رہے ہو؟ آخر کیوں؟ اس شہر میں تم پہلے آدمی ہو جس سے میری گفتگو ہوئی ہے۔ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی ہوں۔ کیا تم اس عمارت کے دوسرے کرایہ دار سے دوستی نہیں کر سکتے؟ شاید تم مجھے پسند نہ کرو، میں یورپین نہیں ہوں۔ میں بھی نہیں ہوں، دوسری طرف سے آواز آئی۔ پھر کون ہو؟ فلپینی، لیکن لہجہ انگریزوں جیسا ہے۔ ماں انگریز تھی۔ اچھا تو پھر میں تمہارے لیے کیا کروں؟ آ سکتے ہو تو آ جاؤ، ڈربی ہاؤس سے 20 میل کے فاصلے پر ہوں۔ تب تو مجبوری ہے۔ خیر پھر صحیح، لیکن یاد رکھنا، دوسری طرف سے کہا گیا اور رابطہ منقطع ہونے کی آواز آئی۔ اوزاکا نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ وہ سوچ رہا تھا، کیا یہ ممکن ہے کہ ان لوگوں نے ڈربی ہاؤس چھوڑ دیا ہو؟ تو پھر کیوں نہ اسے بلاوا ہی سمجھا جائے۔ بڑی عجیب پوزیشن میں خود کو محسوس کر رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ تنظیم کی نظروں میں اب اس کی کیا حیثیت ہے۔ دوسری طرف فریدی نے یہ معلوم ہو جانے کے بعد بھی کہ اس کی کوٹھی میں تباہی پھیلانے والی خود اسی کی ذات تھی، اسے چھوٹ دے رکھی تھی۔ آخر یہ دونوں حریف اس سے کیا چاہتے تھے؟ کیا فریدی یہ سمجھتا تھا کہ اس کے توسط سے وہ تنظیم کا کلہ کما کر سکے گا؟ بہت بڑی بھول تھی تو اب یہ بھی ناممکن تھا، کیونکہ فہمی فریدی کے قبضے میں تھی۔ فہمی جس کے لیے وہ تنظیم سے غداری کا مرتکب ہوا تھا، بھلا وہ فہمی کو اس کے قبضے سے نکالے بغیر اسے تنظیم کے حوالے کیسے کر سکتا تھا؟ پھر اس کی پوزیشن کیا تھی؟ وہ کہاں کھڑا تھا؟ اور کسی دوسرے مرحلے کی طرف مراجعت کی تو خود اس کا کیا حشر ہوگا؟ کبھی کبھی تو اسے فہمی پر بھی غصہ آنے لگتا کہ اس کی وجہ سے خامخا اس الجھن میں پڑا ہوا ہے۔ دراصل یہ اوزاکا کی پرانی کمزوری تھی، کسی خیال پر ثابت قدمی سے قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ کبھی تنظیم سے وفاداری کا جذبہ ابھرتا اور کبھی فہمی کے لیے تڑپنے لگتا، کبھی فریدی کی مہربانی یاد آتی اور کبھی سوچتا کہ فتنے کی اصل وجہ تو وہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ان سارے خیالات کو ذہن سے جھٹک دینے کے لیے شراب نوشی شروع کر دی۔ پھر عین ہنگام سرخوشی میں اچانک فون کی گھنٹی کی آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ ریسیور اٹھایا، کال ریسیو کی۔ دوسری طرف اسٹیل ملز کا نیا مینیجر جمشید تھا۔ تم تصور نہیں کر سکتے کہ ہم سب کس پوزیشن میں ہیں، اس نے کہا۔ میں نہیں سمجھا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اوزاکا بولا۔ اگر اس گبن کی خبر کسی طرح آؤٹ ہو گئی تو حکومت کی پوزیشن خراب ہوگی، کیونکہ یہ ادارہ ورلڈ بینک کی امداد سے قائم ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں مسٹر مینیجر، لیکن گبن کے سلسلے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ جبار نے اتنی بڑی رقم فوری طور پر تو ہضم نہ کر لی ہوگی، کہیں نہ کہیں اس کا کچھ حصہ ضرور محفوظ ہوگا۔ ممکن ہے، اوزاکا نے لاپرواہی سے کہا۔ تو پھر تم میری مدد کرو۔ میں کس طرح مدد کر سکتا ہوں جناب؟ میرے ساتھ مل کر اسے تلاش کرو۔ کہاں تلاش کروں؟ جہاں جہاں اس کے ملنے کا امکان ہو۔ میں آپ کو کس طرح یقین دلاؤں کہ مسٹر جبار کے نجی معاملات کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا؟ پھر بھی اگر ہم دونوں مل کر تلاش کریں تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں، اوزاکا زچ ہو کر بولا۔ بس تو پھر میری دوسری کال سے منتظر رہنا، کہہ کر دوسری طرف سے رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ یہ تیسری مصیبت گلے لگ گئی ہے، اس نے سوچا، پتہ نہیں کس قسم کا آدمی ہے، ہو سکتا ہے جبار ہی کی طرح تنظیم ہی سے تعلق رکھتا ہو، لیکن ڈربی ہاؤس سے تو اسے پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ اب جو آدمی منیجر کی جگہ پر آئے گا وہ تنظیم سے متعلق نہ ہوگا۔ اگر تنظیم سے متعلق نہیں ہے تو غبن کی بات صرف اوزاکا ہی سے کیوں کی؟ اسسٹنٹ منیجروں سے پوچھ گچھ کیوں نہیں کی؟ شاید اس کے علاوہ اور کسی سے بھی اس سلسلے میں گفت و شنید نہیں کی گئی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو کسی دوسرے ذریعے سے بھی یہ بات اوزاکا تک پہنچی ہوتی۔ 55 لاکھ کا غبن غیر معمولی واقعہ نہیں، جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پورے مل میں پھیل گئی ہوتی۔ ہو سکتا ہے جبار نے غبن کیا ہو اور رقم رکھنے کی جگہ کی نشاندہی کرنے سے قبل ہی پاگل ہو گیا ہو۔ آخر تنظیم کے مصارف بھی تو ہوتے ہیں، ان کے لیے رقم کہاں سے آتی ہوگی؟ ہو سکتا ہے رقم کا حصول ایسے ہی ذرائع سے ہوتا ہو، لیکن اگر جمشید تنظیم ہی کا آدمی ہے تو یہ بات اس سے کیوں چھپائی جا رہی ہے؟ جبکہ جبار کے بارے میں اسے اور فیمی کے دونوں بھائیوں کو علم تھا کہ وہ تنظیم ہی کا آدمی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ حقیقتاً اب تنظیم کے مقامی سربراہ کو اس پر اعتماد نہیں رہا، اور اب وہ صرف ایک مہرے کی حیثیت سے استعمال کیا جا رہا ہے، ایسا مہرہ جس کے پٹ جانے کا امکان بھی روشن ہو۔ تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک سوال تھا جس کا جواب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دے۔ تو پھر کیوں نہ وہ ڈربی ہاؤس کی طرف روانہ ہو جائے، اس عورت پامیلا کو بھی دیکھے۔ ٹھیک ہے، فی الحال یہی ہونا چاہیے۔ حمید اس وقت عدنان خلیلی کے میک اپ میں تھا جب جے روم سے مٹ بھیڑ ہوئی تھی، اس لیے اس سے دوبارہ ملنے سے قبل اسے پھر وہی میک اپ کرنا پڑا۔ ہوٹل ڈی فرانس میں بھی کمرہ عدنان خلیلی ہی کے نام سے حاصل کیا تھا۔ جے روم اسی عمارت میں ملا جہاں حمید نے اسے ٹھہرایا تھا۔ دن کی روشنی میں اس کی شکل عجیب لگ رہی تھی، دوسری آنکھ کی عدم موجودگی نے چہرے پر ویرانی پھیلا رکھی تھی۔ حمید نے محسوس کیا کہ وہ بہت زیادہ مغموم بھی ہے۔ اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے مردسی آواز میں حمید سے پوچھا۔ فی الحال یہی رہو گے، کیونکہ ابھی تک اس سلسلے میں مجھے کوئی ہدایت نہیں ملی، حمید نے جواب دیا۔ وہ زندہ ہے یا مر گئی؟ زندہ ہے، اگر زندہ ہے تو مجھے اپنی زندگی سے مایوس ہو جانا چاہیے، حمید کچھ نہ بولا۔ جیروم کی ایک آنکھ سے ایک موٹا سا قطرہ گال پر جھلک آیا۔ ہو سکتا ہے تمہارے اندیشے بے بنیاد ہوں، حمید نے کہا۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، جیروم جھنجھلا کر بولا، میں تو اس زندگی سے خائف ہوں جو اس کے بغیر گزرے گی۔ اوہو، تو کوئی ایسی بھی بات ہے؟ جیروم کچھ نہ بولا، اس کے چہرے کا اضمحلال کچھ اور بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، پہلے اسے مل بیٹھنے کو کہا گیا، پھر ہدایت ملی کہ اسے جذباتی طور پر بھی لگاؤ پیدا کرنا ہے۔ جب بات سچ مچ بہت آگے بڑھ گئی تو کہا گیا، مار ڈالو، تم خود سوچو کیا یہ پاگل بنا دینے والی بات نہیں ہے؟ ہوگی، حمید نے لاپرواہی کے اظہار میں شانے سکوڑے، ہم بھی آدمی ہیں مشین نہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ تمہیں اس پر بھی غور کرنے کا وقت مل جاتا ہے، میں کہہ چکا ہوں کہ مشین نہیں ہوں، تمہاری باتیں عجیب ہیں۔ میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، تم مجھ سے یہ سب کچھ کیوں کہہ رہے ہو؟ حمید نے جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ اس لیے کہ تمہارے توسط سے یہ بات وہاں تک پہنچ جائے، لڑکی تک سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ تو اب میری شکل تک دیکھنے کی روادار نہ ہوگی۔ میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، کسی کے لیے بھی تمہارا پیغامبر نہیں بن سکتا، حمید نے کہا، اور پھر چونک کر بولا، تم نے یہاں کا فون تو استعمال نہیں کیا؟ کیوں، تمہارے لیے یہی حکم ہے کہ تا حکم ثانی ایسے بن جاؤ جیسے دنیا سے ناپید ہو گئے ہو، کیسی مجبوری ہے؟ نہیں، میں نے فون نہیں استعمال کیا۔ دفتر فون کی گھنٹی بجی اور حمید کو کال ریسیو کرنے کے لیے دوسرے کمرے میں جانا پڑا، اور پھر اس کا چہرہ کھل اٹھا کیونکہ دوسری طرف سے فرید کی آواز آئی تھی، کیا کرتے پھر رہے ہو؟ یہاں کال کرنے کا مطلب تو یہی ہو سکتا ہے کہ آپ سارے احوال سے واقف ہیں، حمید نے کہا، اچھے جا رہے ہو، لیکن تم نے اسے کیا کہا ہے؟ اسی کے گروہ کے ایک فرد کا رول ادا کر رہا ہوں۔ کیا قصہ ہے؟ حمید اسے بالتفصیل بتانے لگا کہ کس طرح جیروم ہاتھ لگا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے روک کے رکھو، فریدی نے کہا، یہیں یا کٹہرے میں؟ وہیں۔ آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ لیکن اس سوال کے جواب میں اس نے سلسلہ منقطع ہونے کی آواز سنی اور بھنا کر ریسیور کریڈل پر پٹک دیا، پھر اس کمرے میں واپس آیا جہاں جیروم کو چھوڑ گیا تھا۔ میرے لیے کوئی ہدایت؟ جیروم نے پوچھا. یہی کہ تم اسی عمارت تک محدود رہو, کسی ایسی کھڑکی کے قریب بھی مت کھڑے ہونا جس سے دیکھ لیے جانے کا امکان ہو. کب تک؟ تاحکم ثانی. وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا, پھر تھوڑی دیر بعد بولا, آخر ہم نے خود ہی اپنی زندگیاں اپنے اوپر حرام کر لی ہیں. تم ذہنی طور پر بہت الجھ گئے ہو, حمید اسے گھورتا ہوا بولا. مجھے ایسی باتیں سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ شاید بہت بہتر حالات میں زندگی بسر کر رہے ہو. کیا تم ایڑیاں رگڑ رہے تھے؟ حمید نے غصیلے لہجے میں کہا. بہت چڑچڑے معلوم ہوتے ہو. مجھے بہت زیادہ عقل مند آدمیوں سے نفرت ہے. ایسے ہی معلوم ہوتے ہو, اس نے تنزیہ لہجے میں کہا, لیکن تم شاید سچ مچ زندگی سے بیزار ہو گئے ہو. کھلی ہوئی بات ہے, ورنہ تم سے اتنی باتیں کیوں کرتا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ حمید نے کہا. اگر بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی تو تم نشے میں معلوم ہوتے ہو, جیروم نے خشک لہجے میں کہا. اور حمید سوچ میں پڑ گیا کہ کہیں اس سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی. وہ جیروم کی حد تک اسی تنظیم کے فرد کا رول ادا کر رہا تھا اور اسے تنظیم کے اصول و ضوابط کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم تھا. اسے محتاط رہنا چاہیے, لیکن وہ جیروم کی آنکھوں میں ایسے ہی انداز میں دیکھے جا رہا تھا جیسے اپنے سوال کے جواب پر مصر ہو. ہم آپس میں نجی گفتگو نہیں کرتے, اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, جیروم تھوڑی دیر بعد بولا. تم مجھے کوئی نئی اطلاع نہیں بتا رہے, لیکن مجھے دیکھو کہ میں نے تم پر اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں کیا. ہاں یہ بات میرے لیے بھی عجیب ہے, جیروم نے سر ہلا کر کہا, لیکن میں نے نہ تمہارا نسب نامہ سنا ہے اور نہ اپنا سنایا ہے. اسی کو کافی سمجھتا ہوں. تم ذاتی طور پر دکھی ہو اور میں تمہارا ذاتی غم بٹانے پر تیار ہوں, مگر یہ بھی تنظیم کے قواعد و ضوابط کے خلاف ہے. ہر تنظیم سے کچھ آزاد خیال لوگ بھی وابستہ ہوتے ہیں. آزاد خیالی کا نام لے کر تم بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہو. میں بہت دنوں سے موت کی تلاش میں ہوں. ہم سبھی ہیں. انسانی فطرت تبدیلی چاہتی ہے. تبدیلی کی خواہش تنظیم سے فرار کی طرف بھی لے جا سکتی ہے, جیروم نے پرتشویش لہجے میں کہا. سمجھدار لوگ اس سے مستثنا ہیں. قواعد و ضوابط کی بندش ناسمجھ لوگوں کے لیے ضروری ہوتی ہے, حمید نے کہا. انتہائی آزاد خیالی کے باوجود بھی میں تنظیم سے برگشتہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کی افادیت سے کما حق ہوں واقفیت رکھتا ہوں. اب میں ان باتوں میں سر نہیں کھپانا چاہتا, جیروم اپنی پیشانی مسلتا ہوا بولا. کوئی اور بات کرو. وہ لڑکی بہت خوبصورت ہے جسے تم نے مار ڈالنے کی کوشش کی تھی. اوہ, اسے بھی نہ یاد دلاؤ. اگر اسے مرنا ہی ہے تو وہ اور کسی کے ہاتھوں مر جائے گی, حمید نے کہا. ضروری نہیں ہے اس کا تعلق تنظیم سے نہیں ہے. پھر تمہارے ہاتھوں کیوں ختم کرائی جا رہی تھی؟ میں کچھ نہیں جانتا. ختم کرو یہ باتیں. مجھے کب تک تنہا رہنا پڑے گا؟ تنہائی میں میرا دم گھٹتا ہے. میں اس کے بارے میں کیا بتا سکوں گا؟ میں نے یہاں ایک الماری میں میک اپ کا سامان بھی دیکھا ہے. کبھی کبھی مجھے میک اپ میں بھی رہنا پڑتا ہے, حمید بولا. کیا ہم میک اپ میں بھی یہاں سے نکل سکتے ہیں؟ نکل تو سکتے ہیں, لیکن اس کی ضرورت. دیواروں کے درمیان میرا دم گھٹتا ہے. مجھے تم سے ہمدردی ہے, لیکن میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا, جیروم کچھ نہ بولا. حمید نے جیب سے تمباکو کا پاؤچ نکالا اور سگریٹ رول کرنے لگا. میک اپ میں وہ پائپ کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا. تھوڑی دیر بعد جیروم نے کہا, تو پھر تم مجھے تنہا چھوڑ جاؤ گے؟ تھوڑی دیر کے لیے, حمید بولا. بہرحال میں رات یہی گزاروں گا, کیونکہ یہی رہتا بھی ہوں. پچھلی رات کسی کام سے باہر رہنا پڑا تھا. تم یہاں تنہا رہتے ہو؟ فی الحال تنہا ہی سمجھ لو. اوہو, تو کیا مستقبل قریب میں تنہائی رفع ہونے والی ہے؟ شاید ہو ہی جائے, کیونکہ میں عنقریب ایک السٹیشن کتیا خریدنے والا ہوں. کتیا خریدنے والے ہو؟ اس نے مایوسانہ انداز میں دہرایا. کیوں, کیا تمہیں افسوس ہوا؟ میں سمجھا تھا شاید شادی کرنے والے ہو. نہیں بھائی, کتیا ہاں دن رات بھونکتی رہے, اس کی زبان میری سمجھ میں نہیں آئے گی. عورت کی زبان سے ڈرتے ہو؟ اگر میری کھوپڑی میں کتے کا مغز ہوتا تو قطعی نہ ڈرتا, بزدل, جیروم ہنس کر بولا. تم گلا گھونٹ کر مار سکتے ہو, مجھ سے تو یہ بھی نہیں ہو سکے گا. تو ابھی تک کوئی عورت تمہاری زندگی میں نہیں آئی. عورتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا فن مجھے نہیں آتا, ہمیں ٹھنڈی سانس لے کر بولا. یا پھر لاشعوری طور پر میں چاہتا ہی نہیں کہ کوئی عورت میری طرف آئے. میں سمجھ گیا ہوں, تم صرف عورتوں کی زبان سے ڈرتے ہو, شاید یہی بات ہے. اس کی بھی ایک تدبیر ہے, جیروم مسکرا کر بولا. جب دیکھو کہ کوئی عورت آسمان سے زمین کی طرف آ رہی ہے تو اس سے فوراً کنارہ کشی اختیار کر لو. میں نہیں سمجھا, جب تک صرف محبت کی باتیں کرتی رہے اس سے تعلق رکھو, اور جیسے ہی محسوس کرو کہ زبان میں تلخی پیدا ہو رہی ہے چھوڑ بھاگو. بھاگتے بھاگتے زندگی گزر جائے گی, کسی سے دوستی بھی نہ ہوگی تمہاری, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. خود کو ضائع کر رہے ہو، وہ پرتشویش لہجے میں بولا۔ پھر کہتا ہوں کہ ہم میک اپ میں یہاں سے نکل چلے، پھر میں تمہیں دکھاؤں کہ زندگی کیا چیز ہے اور عورت کے بغیر لا یعنی ہے۔ دشواری یہ ہے کہ مجھے میک اپ کرنا نہیں آتا، ورنہ نکل گیا ہوتا۔ تمہاری دوسری آنکھ کا کیا ہوگا؟ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تاریخ شیشوں کی عینک لگا لوں گا۔ اچھی بات ہے، لیکن کہیں مارے نہ جائے۔ کیا تم کبھی میک اپ میں پہچانے جا سکے ہو؟ ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا۔ اب بھی نہیں ہوگا، ذرا مجھے سوچنے دو۔ اب کیا سوچو گے؟ یہی کہ کہیں یہ فعل تنظیم سے غداری کے زمرے میں تو نہیں آتا۔ ابھی تم خود ہی کہہ رہے تھے کہ اصول و ضوابط سمجھدار لوگوں کے لیے نہیں ہوتے، بکواس کرنے میں کیا لگتا ہے؟ نہیں، میں تم سے اس مسئلے پر متفق ہو گیا تھا، اور ہے بھی سوچنے کی بات۔ ہم خواہ اپنی نجی زندگیوں میں بھی کچھ کریں، ہمارے دل تنظیم ہی کے ساتھ ہوں گے۔ قواعد و ضوابط کی پابندی اس لیے کرائی جاتی ہے کہ ضمیر کی تشکیل ہو جائے۔ ہمارا ضمیر تشکیل پا چکا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی، میں اس عورت کو مار ڈالنے کی کوشش کیوں کرتا؟ یقین کرو، مجھے اس سے محبت ہے۔ اچھی بات ہے، حمید طویل سانس لے کر بولا، میں تمہاری شکل تبدیل کر دوں گا۔ انور کو فریدی یا حمید کی تلاش تھی، کیونکہ انسپکٹر آصف بری طرح اس کے سر ہو رہا تھا۔ انور نے جیرال شاستری کے ہمشکل کی پبلسٹی فریدی کے ایما پر کی تھی، پھر آصف جوڈی تک بھی جا پہنچا۔ وہ اسے بتا چکی تھی کہ تجرباتی پولٹری فارم کی لیبارٹری انچارج ہے۔ ان کی ملاقات انور کے فلیٹ ہی میں ہوئی تھی، لیکن جب آصف پولٹری فارم پہنچا تو جوڈی نے اسے پہچاننے ہی سے انکار کر دیا۔ جب اس نے انور کے فلیٹ کا حوالہ دیا تو اس نے اس سے بھی لا علمی ظاہر کی، سرے ہی سے انکار کر دیا کہ وہ کسی کرائم رپورٹر سے ملی تھی۔ دراصل آصف سے پہلے حمید اس سے مل چکا تھا، اور اس نے اس سے جیسی پٹی پڑھا دی تھی اسی کے مطابق وہ آصف سے پیش آئی۔ آصف اسے شریفانہ انداز میں دھمکیاں دے کر پھر انور کی طرف پلٹ آیا۔ ادھر انور نے تو گویا بھوس میں چنگاڑی ہی ڈال دی، کہنے لگا، تم پتہ نہیں کس لڑکی کی بات کر رہے ہو، ایسی کوئی لڑکی مجھ سے ملنے نہیں آئی تھی۔ تم نے خواب دیکھا ہوگا، ظاہر ہے کہ آصف پاگل ہو گیا ہوگا۔ جو کچھ زبان پر آیا تھا بے تکان کہتا چلا گیا تھا، اور شاید پھانسی تک کی نوید سنا کر رخصت ہو گیا تھا۔ انور نے سوچا، خامخا الجھن میں پڑنے سے کیا فائدہ، فرید کو اس کی اطلاع دے دینا چاہیے، وہ خود ہی آصف کو سنبھال لے گا۔ اسی تلاش کے دوران میں ایک جگہ قاسم سے مٹ بھیڑ ہو گئی، اور اس نے اس سے حمید کے بارے میں پوچھا۔ میں خود ہی ڈھونڈ رہا ہوں سالے کو، وہ آنکھیں نکال کر بولا، کیوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ قاسم اسے قہر آلود نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، پہلے خود ہی تیار تھی، اب انکار کر دیا۔ کیا مطلب، کیا کہہ رہے ہو، کس نے انکار کر دیا؟ فلم سٹار شادہ نے۔ میں اب بھی نہیں سمجھا، فلم سٹار شادہ کس بات سے انکار کر دے گی؟ قاسم نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں پوچھا۔ بھائی میں کیا بتا سکتا ہوں، تم ہی بتاؤ گے۔ اچھا تو بتاتا ہوں، سنو، سالے نے کیا کر دیا ہے؟ کہہ کر سانس لینے کے لیے رکا اور پھر بولا، وہ میری بزنس پارٹنر بننے والی تھی۔ سالے نے اسے بہکا دیا، تم لفظ سالے پر اس قدر کیوں زور دے رہے ہو، ہر جگہ سالہ بن جاتا ہے۔ اچھا تم ہی بتاؤ، کیا میری بیوی اس کی سگی بہن ہے؟ میں کیا جانوں، نہیں ہے، لیکن جہاں کسی عورت نے مسکرا کر میری طرف دیکھا جھٹ سے سالہ بن جاتا ہے۔ اچھی بات ہے، ہم دونوں مل کر اسے تلاش کرتے ہیں، تم ذہن پر زور دے کر بتاؤ کہ وہ کہاں مل سکے گا۔ خود سالہ ہر عورت کو مسکرا کر دیکھتا ہے، قاسم اس کی بات پر دھیان دیے بغیر اپنی رو میں بولتا چلا گیا، تمہاری رشیدہ کو بھی مسکرا کر دیکھتا ہے، اور تم اتنے بے غیرت ہو کہ کچھ نہیں کہتے، مارو سالے کو، ملے بھی تو مارو گے، چلو تلاش کرتے ہیں۔ کیسے چلوں، میں گاڑی میں ہوں، تم موٹر سائیکل پر، میں پیچھے پیچھے آ رہا ہوں، جہاں اس کے ملنے کا امکان ہو وہیں گاڑی روک دینا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جھک مارتا پھر رہا ہوں، قاسم آنکھیں نکال کر بولا، ہو سکتا ہے ہم دونوں مل کر تلاشی کر لیں، جہنم میں جائے۔ اب میں شاہینہ پہلوان کے پاس جاؤں گا، شادہ کی ایسی کی تیسی، شاہینہ پہلوان کہاں سے آٹپ کی، اب اس کے اکھاڑے کی ترقی کراؤں گا۔ کیا تم اسے جانتے ہو، نام سنا ہے، کبھی ملے بھی ہو، نہیں تو سنا ہے کہ وہ اپنے اکھاڑے کو ترقی دینا چاہتی ہے، لیکن مالی حالت اجازت نہیں دیتی۔ تو تم اس کی مالی امداد کرنا چاہتے ہو، یہی بات ہے، آج کل مجھے بھی مالی امداد کی ضرورت ہے۔ تو پھر میں کیا کروں، شاہینہ کو کہاں تلاش کرتے پھرو گے، میں تمہارے سامنے موجود ہوں، اور تم انسانی ہمدردی سے اس قدر بھرپور ہو کہ پھٹے پڑتے ہو۔ لیکن قاسم ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا. اب کیا پریشانی ہے؟ میری مدد کر کے دلی سکون حاصل کرو. اب میں بس جاؤ؟ قاسم کھسیانی ہنسی کے ساتھ بولا. کیا تم لونڈیا ہو تو صرف لونڈیوں کی مدد کرتے ہو؟ قاسم نے جھیپے ہوئے انداز میں سر ہلا دیا. ابے او موٹے خبیث سرمایہ دار، یہ انسانی ہمدردی نہیں عیاشی ہے، انور دانت پیس کر بولا. میں تمہیں جان سے مار دوں گا، قاسم نے دروازہ کھول کر گاڑی سے نیچے اترنے کی کوشش کی. بس برا مان گئے انور ہنس کر بولا. تم مجھے گالیاں دے رہے ہو، تم غلط سمجھے، میں نے تو اس آصف کو گالی دی تھی جو تم پر مسلط ہے. آصف، قاسم کی ذہنی روح بہک گئی، چشمے زدن میں آنکھوں سے خوف جھانکنے لگا. ہاں آصف، میں دیکھ رہا ہوں تمہیں احساس نہیں ہوتا. اچھا، قاسم ہونکوں کی طرح منہ پھاڑ کر رہ گیا. کسی دن تمہیں سمندر میں ڈبو دے گا. ارے باپ رے، قاسم تھوک نکل کر رہ گیا. پھر قبل اس کے کہ انور مزید کچھ کہتا، وہ خوفزدہ آواز میں بڑبڑایا، اب میں سمجھ گیا. ارے باپ رے، انور نے مسحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکائی اور آہستہ سے بولا، مجھے ضرور بتاؤ، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں. میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں کہ جا کر سمندر میں ڈبکیاں لگاؤں، قاسم ہانپتا ہوا بولا. چلو ثابت ہو گیا، انور طویل سانس لے کر بولا، وہی تمہارے ذہن میں ڈالا کرتا ہے، کسی دن سچ مچ جا کر ڈوب مرو گے. پھر میں کیا کروں انور بھائی؟ تم کیا کر سکتے ہو؟ خیر میں کسی عامل کامل کو تلاش کروں گا. جلدی کرو، جب تک حمید نہیں مل جاتا میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکوں گا. اچھا تو چلو ڈھونڈے. اس نے انجن سٹارٹ کیا اور رولز آگے بڑھ گئی. انور کی موٹر سائیکل اس کے پیچھے تھی، لیکن وہ اس سے بے خبر تھا کہ آصف کے دو ماتحت خود اس کا تعاقب کر رہے ہیں. وہ دونوں بھی موٹر سائیکلوں ہی پر تھے. انور اب یہ بھی سوچ رہا تھا کہ قاسم کے ساتھ وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ، اپنے ہی طور پر کچھ کرنا چاہیے. لہٰذا ایک جگہ جب قاسم ٹریفک کی بھیڑ میں پھنس گیا تو اس نے اپنی موٹر سائیکل آگے نکالی. اسے یقین تھا کہ قاسم کو اس کی خبر تک نہ ہو سکے گی. وہ تیزی سے آگے نکلا چلا گیا. سوچ رہا تھا کہ حمید جوڈی سے صرف ایک ہی بار نہ ملا ہوگا، کیوں نہ اسی سے پوچھ گچھ کی جائے. اس وقت وہ ڈیوٹی ہی پر ہوگی، لہذا اس نے موٹر سائیکل تجرباتی پولٹری فارم کے راستے پر ڈال دی. شہری آبادی سے نکل آنے کے بعد ہی اسے ان دونوں موٹر سائیکلوں کا علم ہو سکا تھا جو اس کا تعاقب کر رہی تھی. اس نے اپنی موٹر سائیکل کی رفتار کم کر دی. دیکھنا چاہتا تھا کہ کون لوگ ہیں تعاقب کرنے والے. شاید فوری طور پر اندازہ نہیں لگا سکے تھے کہ اس نے رفتار کم کر دی ہے، ورنہ وہ بھی فاصلہ برقرار رکھنے کی کوشش کرتے. اور پھر انور نے ان میں سے ایک کو آصف کے ماتحت کی حیثیت سے پہچان لیا. اب بات بگڑ سکتی تھی اگر وہ سیدھا تجرباتی پولٹری فارم کی طرف چلا جاتا. اس نے پھر ایک دم رفتار بڑھائی اور یو ٹرن لے کر واپسی کے لیے پلٹ پڑا. یو ٹرن لیتے وقت اگر حاضر دماغی آڑے نہ آئی ہوتی تو ایک ایمبولینس گاڑی سے یقینی ٹکر ہو جاتی جو مخالف سمت سے آ رہی تھی. تعاقب کرنے والی موٹر سائیکلیں آگے نکلی چلی گئی تھی. ایمبولینس گاڑی کے بریک چڑچڑائے اور انور کی موٹر سائیکل اس کی اگلی نشست والے دروازے سے صرف ایک فٹ کے فاصلے پر رکی تھی. ایمبولینس گاڑی کا ڈرائیور سختی سے ہونٹ پیچھے اسے دیکھے جا رہا تھا. پھر قبل اس کے کہ انور کچھ کہتا، اس نے کوئی سیال شے اس کے چہرے پر اچھال دی اور انور کو فوری طور پر ایسا محسوس ہوا جیسے پورا چہرہ تیز آنچ میں جھلس کر رہ گیا ہو. دماغ چکرا گیا اور گشی تاریخ ہوتے ہوتے اس نے سوچا، کیا اس کے چہرے پر تیزاب پھینکا گیا ہے؟ تیزاب اور اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا.
اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا.